اب یہاں تک بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ جب کسی کی برائی کی تو یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ بڑا ہی برا ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ بس اب دنیا میں اس سے کوئی برائی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ اس کی ماں اور اس کے باپ کو بھی برا کہہ دیتے ہیں, ہیں بری اور بروں میں سے بھی بری. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. وہ اب بیان کرتے ہیں کیا کہ لیسوا سواء, سارے تو برابر نہیں ہیں. یعنی یہ جن کی بات ہوئی ہے کہ یہ سارے خراب ہیں, ہرگز نہیں. کیا ساروں نے نبیوں کو قتل کیا؟ کیا سب نے آیتوں کا کفر کیا؟ لیسوا سواء, سارے برابر نہیں ہیں. ہر ایک کو ایک ہی جگہ پہ نہ رکھو, بلکہ من اہل الکتاب, اہل کتاب ہی میں سے امتن, ایک گروہ ہے. امت کا لفظ حمزہ میم میم سے ام جڑ کو کہتے ہیں, تو امت کہتے ہیں ہم خیال لوگوں کا گروہ. یہ بھی لفظ بڑا ہی اپنے اندر معنی رکھتا ہے. چار مختلف معنوں میں یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. جہاں بھی کوئی معنی دوسرا آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتایا جائے گا. تو کہا کہ ان میں سے ایک امت ہے. یہاں امت کا لفظ سمجھ لیں تھوڑا سا, کہ امت ہوتی ہے خم خیال لوگوں کی ایک جماعت. نہ اس کا تعلق ہوتا ہے رنگ سے, نہ نسل سے, نہ وطنیت سے, نہ قومیت سے. پیچھے جب ہم نے بات کی تھی نا وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ, جس میں ہم نے تفرقہ بازی اور اس پہ ڈیٹیل سے بات کی, وہاں اگر ہم اس چیز کو سمجھ سکیں, کوٹ کریں, تو مسلمانوں کو امت بننے کے لیے جو ہم خیال ہونا ہے نا, وہ کون سی چیزوں کا خیال ہے؟ اللہ کی کتاب اور یعنی دین کے ناطے سے ہم خیال لوگ. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا امت مسلمہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیال لوگوں کا گروہ, لائک مائنڈیڈ پیپل جس کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو اب جتنے لوگ ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہیں آپ سب ایک امت بن گئے ہیں. چاہے آپ کسی شہر کے حصے سے آ رہے ہیں, چاہے آپ کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, پیچھے سے آپ کا کوئی کلچر ہے, آپ کا رنگ کسی کا کالا ہے, کسی کا سفید ہے, کسی کا کچھ ہے, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کی پکار کیا ہے؟ امت کون سی؟ ایک خیال کے لوگ. اب آپ سوچیں کہ جب آپ ایک سوچ میں بیٹھے, ایک رنگ میں بیٹھے تو رنگے گئے نا. اب آپ پیچھے جاتے ہیں, پلٹتے ہیں اپنے لوگوں میں, آپ ذرا اپنے خاندان کو دیکھیں, کیا خاندان امت بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا. کیا کسی کی دولت اس کے امت بننے کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج اگر مسلمانوں کو امت مسلمہ یا امت وسط بنانا ہے تو ان کو پہلے ایک خیال پہ جمع کرنا پڑے گا. اور وہ خیال ہر ایک کا ذاتی خیال نہیں ہے کہ جس کو جو چیز اچھی لگی, نہیں, بلکہ وہی چیز جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں تفصیل سے گزر چکا. کیسی ہے یہ امت؟ اہل کتاب بھی ایک امت ہے. اللہ تعالیٰ کرے امتن ایک امت ہے. قائمتن, یہ قیام کرنے والے کھڑے لوگ ہیں. قائمت مونس میں کیوں لگ رہا ہے؟ اصل میں یہ لفظ قائم ہے, لیکن چونکہ امتن مونس کی ہے نا, تو قائمتن میں تا جو ہے مونس کی ہے, یہ روٹ کی نہیں ہے. یاد رکھیے, اگر لفظ قائمتن آپ کے پاس آ جائے تو غلطی کریں گے. جی السینہ تو ہم کا روٹ کیا ہے؟ اس میں تا ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو بیدار کر رہی ہوں. تو قائمہ کا لفظ قائم ہے, اصل میں کیا روٹ ہوگا؟ چلے ماشاء اللہ قوم بن گئی اس میں, ٹھیک ہے. تو قائمتن میں تا پیچھے, آپ ہمیشہ دیکھیں کسی لفظ کو اگر آپ پہچاننا چاہیں نا کہ اس لفظ کی تا یا دوسری ہے, تو پچھلے لفظ میں بھی تا ہوگی. جیسے امتن پہ تا ہے نا, تو قائمتن میں تا ہے, تو سمجھ لیں یہ روٹ کی نہیں ہے, اس کو نکال دیں. ایک چھوٹی سی ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو, یہ مؤنث کی ہوتی ہے. اسی سینٹنس میں کہیں نہ کہیں تا پھر موجود ہوتی ہے. یہاں تو ساتھ آ گئی ہے, کئی جگہ ساتھ نہیں بھی ہوتی. بہرحال امتن قائمتن, ایک گروہ ہے قائم, کھڑا ہوا, سیدھا رکھا ہوا. کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلون آیات اللہ, وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ کی, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ آنا اللیل, رات کی گھڑیوں میں. آنا جو ہے یہ جمع ہے, واحد ہے اس کا انجن, وقت کو کہتے ہیں گھڑی. جیسے ہم کہتے ہیں نا یعنی ڈیوریشن آف ٹائم. اب یہ کون سی گھڑی ہے؟ واچ نہیں ہے یہ, گھڑی سے مراد کیا ہے؟ رات کی گھڑیاں, دن کی گھڑیاں. تو یہ جمع ہے, اس کا واحد انجن ہوتا ہے یا انجن ہوتا ہے. رات کی گھڑیوں میں وہم یسجدون, اور وہ سجدے کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ اس ٹاپک کو پورا کریں, اس پہ بھی آپ پوائنٹس لگائیں. اہل کتاب کے ایک گروہ کی اللہ تعالیٰ نے جو صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نمبر ایک قائمتن, قیام کرتے ہیں, قائم رہنے لیے. کیا اس کو بعد میں دیکھیں گے. نمبر ٹو یتلون آیات اللہ, ہی آنا اللیل, رات کے وقت اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی طرف اشارہ ہے. نمبر 3 وہم یسجدون، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں. نمبر 4 یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں، صرف نام کا ایمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل پورے کا پورا تعلق، ایمانی تعلق کی طرف اشارہ ہے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ پر ان کا ایمان ہے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی مر گئے تو ختم بس، نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر نشر، اس کو مانتے ہیں. پھر اگلا پوائنٹ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو معروف کی دعوت دیتے ہیں. 7 پوائنٹ بن رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے، برے کاموں سے روکتے ہیں. اور اگلا پوائنٹ، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف جلدی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں نیکیوں کی طرف. اور وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین بھی ہیں. کتنی صفات ہوئیں؟ 9 صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی نیکی یہ کریں گے، کون؟ اہل کتاب کا ایک خاص گروہ، تو کیا ہوگا؟ ریجیکٹ کر دی جائے گی کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے پہلے تم کچھ اور تھے. نہیں، فرمائے فلیں یک فروخ، بس ہرگز نہیں اس کی نہ قدری کی جائے گی، نہ شکری نہیں کی جائے گی، نہ قدری نہیں کی جائے گی. مراد کیا ہے کہ جو بھی کام یہ انہوں نے کیے، یہ 9 قسم کے کام کوئی مسلمان کر رہا ہے یا کوئی ایسا مسلمان جو کل تک یہود تھا، اگر وہ کر رہا تو ہرگز اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، کیونکہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کی بات ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، جیسا کہ پیچھے تذکرہ ہوا تھا، یہود کے چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، جس میں سب سے پہلے عبداللہ بن سلام، دوسرے شخص تھے اسد بن عبید، اور تیسرے تھے ثعلبہ بن سایہ، اور چوتھے تھے اسید بن سایہ. یہ 4 لوگ جو تھے، اور کوئی اور ایک آدھ ہوں گے، لیکن معروف یہی 4-5 لوگ ہیں کہ یہ یہودیت سے پلٹ کے اسلام کی طرف آئے تھے. حیرت کی بات ہے نا، پورے جو اس وقت ہمیں مسلمان دکھ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کے ارد گرد جو مسلمان تھے، ان میں سے اکثریت شرک سے پلٹے تھے، یعنی آپ کہہ لیں آج کے دور میں ہندو تھے، بت پرست تھے، آئیڈل ورشپر تھے. پھر سیکنڈ لیول پہ جس مذہب نے مسلمانوں کی دعوت کو قبول کیا وہ کرسچینز تھے، نصرانی تھے. لیکن سب سے کم جس مذہب والوں نے قبول کیا وہ یہود تھے. وہ تھوڑے تھے نا، اور آج بھی تھوڑے ہوتے ہیں کنورٹ ہونے والے یا ریورٹ ہونے والے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نصارہ کی ہے، بت پرستوں کی بھی ہے، لیکن یہود کی بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی 9 صفات کی بات کر کے یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھی نیکی کر رہے ہیں اسلام کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، بس پھر ان کی ان خوبیوں کی نہ قدری نہیں کی جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کل تک کیا تھا؟ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی بیٹھتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اسلام کی طرف آنے سے پہلے اس نے ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا غلط کام بھی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پچھلی برائیوں کی وجہ سے آج کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. عموماً آپ دیکھیے کہ ایک معروف اصطلاح ہوتی ہے بیڈ کریڈٹ ہونا، نام سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ یو ایس اے اور کینیڈا میں اکثر بولی جاتی ہے فلاں بیڈ کریڈٹ ہو گیا. وہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، مثلا کریڈٹ کارڈ کے بل پے نہیں کیے اس نے، آپ بینک کو نقصان پڑا ہوا یا اس کریڈٹ کمپنی کو ہوا، وہ اور تو کچھ نہیں کرتے لیکن یہ کر دیتے ہیں کہ اس شخص کے نام کے ساتھ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے کریڈٹ کے بل نہیں دیے تھے، تو بیڈ کریڈٹ ہو گئے، نمبر ایک. پھر ایک اور صورت ہوتی ہے، گھر لے آپ کہیں رینٹ پہ جب لیتے ہیں آپ کوئی بھی اپارٹمنٹ، تو اس کے بعد آپ اگر لیز توڑ دیتے ہیں، یہ کچھ سو آن، یعنی کوئی بھی جو شخص رولز بریک کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بیڈ کریڈٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا، جہاں کبھی اس کا وہ سوشل سیکیورٹی کارڈ جائے گا یا اس کا پاسپورٹ جائے گا، فوراً اس کی پچھلی ساری ہسٹری آ جائے گی، خاص طور پہ کوئی جیل میں رہ کے آ جائے، یہ بیڈ کریڈٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ میرے پاس آنے والے لوگ بیڈ کریڈٹ نہیں رہتے، کوئی کسی کو غلط بات کا طعنہ نہ دے۔ ایک بڑا ہی سافٹ سا واقعہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں بھی ہوا۔ آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیہ تھی، پہلے خوئی بن اختب کی بیٹی تھی، غزوہ خیبر کے قیدیوں میں آئیں تھیں، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ تو ایک دن آپ نے ان کو دیکھا تو کہ یہ رو رہی ہیں، کبھی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں، یعنی آپ ہی کی بیویوں میں سے کسی کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ تم تو یہودیہ ہو، یعنی اسلام سے پہلے والے مذہب کا طعنہ دیا، تو میں اس پہ رو پڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنے پیارے انداز سے دل جوئی کی، کہنے لگے آپ کیوں روئیں؟ آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے تو باپ بھی نبی، میرا چچا بھی نبی، اور میرا شوہر بھی نبی، تم میں سے تو کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں؟ یہ بات سن کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، مسکرانے لگی۔ کیسے باپ نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، چچا حضرت ہارون علیہ السلام، اور نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی کیسے پیارے انداز سے آپ نے دل جوئی کی، تو پتہ کیا چلا کہ کسی کو اس کے پچھلے مذہب پہ طعنہ دینا درست نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی برا طریقہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ابھی ہے کہ نہیں ہے، پاکستان میں میں نے اکثر دیکھا جب کوئی شخص، کیونکہ بہت تھوڑے لوگ کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف آتے ہیں نا، تو کچھ ایسے گھرانے ہیں آج سے شاید 20-25-30 سال پہلے ان کے، بلکہ اس سے بھی پہلے ان کے انسیسٹرز میں سے کوئی مسلمان ہوا تھا، لیکن آج بھی جو ہی ان کے گھر کا نام لیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ آپ لوگوں نے سنے کبھی کوئی ہیں جی؟ آپ بتائیے۔ نہیں نہیں، ان کا پچھلے تعلق سے کہتے ہیں یہ نو مسلم ہے، یہ مسلم ہیں، یا کچھ ہیں، یا یہ وہ ہیں جو مطلب دین بدل کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو سینے سے لگانے کی بات کرتا ہے کہ دیکھو یہ ادھر سے پلٹ کے ادھر آ رہے ہیں، تو ان کی تو خوبی بہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو پہلے دوسرے دین پہ ہو پھر اسلام کی طرف آئے تو اس کو اس کے ہر عمل کا دگنا اجر ہے، یعنی وہ $1 خرچ کرتا ہے تو اس کو $2 خرچ کرنے کا اجر ہوگا، وہ 2 نفل پڑھ رہا ہے تو اس کو 4 نفل پڑھنے کا اجر ہے۔ اللہ تو اتنی قدر کرتا ہے، ہم کیوں لوگوں کو طعنے دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف آتا دے کے کہتے ہیں اچھا جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اللہ نے ان کی 9 صفات کا تذکرہ کر کے ہمیں ایک ادب سکھایا کہ دیکھو اللہ نے ان کو کیا کیا، ان کی ان خوبیوں کی نہ شکری نہیں کرے گا، نہ قدری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ علیم بالمتقین، وہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس میں دیکھیے لفظ قائمت، ان پہ مفسرین نے بات کی کہ یہ کیا کھڑا ہونا ہے، بعض نے کہا قیام کی طرف اشارہ ہے، نماز کا قیام، ٹھیک ہے کہ یہ لوگ قیام کرتے ہیں۔ دوسری اس کی تفسیر ہے کہ نہیں یہ اللہ کے حکموں پہ قائم ہے۔ اب اس کی تیسری تفسیر ہے کہ یہ اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں۔ یہ سارے معنی ہیں، یہ وسعت ہے نا، یہ ریجیڈیٹی نہیں ہے کہ آپ ایک بات جہاں ایک کتاب میں پڑھ لی بس اس تفسیر کے بعد دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ کے لیے بندو تعصب سے نکلو، کیوں تم اپنے آپ کو ریجٹ کرتے ہو اور دوسروں کو بھی ریجٹ کر دیتے ہو؟ دیکھو یہ لوگ کس طریقے سے دوسرے دین سے پلٹ کر اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر تم کیوں آنے والوں کو پیچھے ڈال دیتے ہو اور تم کیوں ان کو سینے سے نہیں لگاتے؟ پھر اسی طرح امتن قائمتن کی جو بات کی، ایک اور تفسیر کی گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہدایت یافتہ، اللہ تعالیٰ کے امر پر قائم رہنے والا۔ امام مجاہد انہی کے شاگرد ہیں، ایک نئی سوچ لا رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ کیا کہا؟ کہ اس سے مراد ہے امت عادلہ، عدل کرنے والی، یعنی یہ اب عدل پہ قائم ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ عبادات پہ قائم ہے، بعض کہتے ہیں کس پہ، اور امتن قائمتن سے مراد ایک اور بھی مفسر نے کہا کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام اور آپ کے یہودی مسلمان ہیں۔ اب یہ سارے معنی ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا سامنے۔ دوسری بات اس آیت میں جو قابل توجہ وہ ہے یتلون آیات اللہ آنا اللیل۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے عشاء کی نماز مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے تہجد مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز ہے نا عشاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آخری رات میں ڈال دیتا۔ ایک روایت سناتی ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ انجوائے کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے، یعنی لوگ مسجد میں جمع ہیں، کسی کو ضرورت نہیں کہ آ کے مسلح پہ نماز پڑھا لے، وقت ہو گیا، آگے جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، بیٹھے رہے، صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے، کوئی نہیں اٹھ کے گیا، اچھا جی چھوڑو۔ یہ جھگڑے کتنے چھوٹے جھگڑے ہیں، یقین کریں آج تو 10-10 15-15 منٹ کے وقت پہ مسلمان ٹوٹ جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ دین داروں کو شیطان کیسے جھگڑوں میں ڈال دیتا ہے، ہم خیال لوگ، ہم سوچ لوگ صرف تھوڑے تھوڑے وقت پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اب رات لمبی ہو گئی تو یوں کر دو، اب رات چھوٹی ہو گئی یہ کر دو، اور پھر یہ باتیں جب گفتگووں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہے بیٹھے رہے، کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم کہ تاخیر کا باعث کوئی کام تھا یا کوئی اور وجہ، یعنی ضرورت بھی نہیں کہ اندر جا کے پوچھے اللہ کے نبی خیر تو ہے، کوئی کام کر رہے ہیں یا ویسے ہی نہیں آ رہے، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سبمیشن، یہ ہوتی ہے اطاعت اور عاجزی۔ کہتے ہیں خیر، اللہ کے نبی آدھی رات کے قریب باہر آئے، تشریف لا کر فرمایا تم نماز کے انتظار میں ہو اس وقت، تمہارے علاوہ کسی اور مذہب والا نماز کا انتظار نہیں کرتا، اگر امت پر بار پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو اسی وقت نماز پڑھایا کرتا، پھر آپ نے حکم دیا، مؤذن نے اقامت کہی اور آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ امت ان قائمت ان پہ مفسرین اس حدیث کو لاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کو بھی پیار آتا ہے ایسے لوگوں پر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آدھے رات میں، آنا لیل سے مراد کیا کہ ایسے وقتوں میں تو سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، یہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے کہ وہ رات کو انتظار کرتے ہیں کہ نماز ہو، وقت ہو، پھر پڑھ کے سوئے۔ دیکھیں ہم دوسروں کے لیے کتنا جاگتے ہیں، کبھی احسان جتلایا کسی نے؟ مہندیوں کے میں کھانے کے لیے لوگ رات 2-2 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں ہالوں میں، بچے رو رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نہیں جی کھانا آئے گا تو کھا کے جائیں گے۔ وہاں بھی آپ امت ان قائمت ان بنے ہوتے ہیں، لیکن کس کے انتظار میں کھانے کے؟ تو اگر ہمارے اس شہر میں چند مہینے ایسے آ ہی جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو کریں، اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس وقت انتظار کرتے ہو جس وقت دوسرے نہیں کرنے والے ہوتے۔ بہرحال اس پہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو تھوڑی سی آپ کے لیے ڈیٹیل والی ہوں گی، لیکن بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی تعریف فرماتے ہیں، جو اللہ کے کام میں جتنی تکلیف سہے گا اللہ کی طرف سے اس کو اتنی ہی خیر ملے گی۔ پھر اس میں ایک اور بڑا خوبصورت لفظ ہے، کیونکہ بیچ کے جو لفظ ہے اس پہ ہماری بات بہت ڈیٹیل سے ہو گئی، یا امرونا بالمعروف اور ینہون عن المنکر پہ لفظ دیکھ لیجئے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، یعنی وقت کو ضائع نہیں کرتے، مہلت کو اس طرح نہیں ضائع کر دیتے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے کر لیں گے، ابھی تو بہت ہے۔ اس پہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کوٹ کرواؤں گی، آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں سر ہلنے لگے یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے یا حرکت سے روک دینے والی بیماری پیدا ہو جائے یا نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے، ان سب چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ یہ بہکی کی روایت ہے اور ابو امامہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر، یسارعون فی الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے لے۔ آج آپ دیکھیے کہ بحثوں میں آگے اور چیزوں میں آگے اور نیکی کرنے میں سب سے پیچھے۔ اصل چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کوئی قوم اللہ کی رحمتوں کا حقدار کب بنتی ہے؟ جب وہ بھر بھر کے نیکیاں کرتی ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، اغتنم حمصن قبل حمص، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، ہر ایک کو ہے جو بندہ ابھی تک غنیمت نہیں جانتا۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک، آپ نے فرمایا کہ الحیات قبل الموت، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج زندہ ہیں، کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، اگر موت آ گئی تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات، شباب قبل حرمی کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جو لوگ اپنی جوانیوں کو ضائع کر دیتے ہیں نا، ان کے بڑھاپے بڑے خراب ہوتے ہیں۔ وہ غالباً کس کا قول ہے، شیکسپیئر کا یا کس کا، کہ کل میں نے وقت ضائع کیا تھا اور آج وقت مجھے ضائع کر رہا ہے۔ جو لوگ اپنی جوانی کو بالکل ویسٹ کرتے ہیں نا، اور یہ سارے فی الخیرات نہیں رہتے، پھر ایسے لوگ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری چیز اس میں ہے، دولت مندی کو فقر سے پہلے۔ آج دولت ہے، مال ہے، خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، کل نہیں رہے گا۔ پھر اگلی چیز، صحتی کا، اپنی صحت کو، قبل سقمی کا، بیماری سے پہلے۔ آج صحت ہے، میں جب کبھی کوئی کام کریں، یا جیسے بھاگ دوڑ کے کام کریں، یا واک کر رہے ہیں، یا کوئی نیکی کے لیے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ اس وقت یہ کام جو ہو رہے ہیں یہ بھی تیری رحمت ہے۔ کسی لمحے تو کن کہے گا نا تو یہ ہڈیاں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ اب دیکھیے کہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو وہ لوگ جو پوری ینگ ایج میں ہیں، جو اسٹرانگ ہیں، ان کے لیے اس قرآن کو سیکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، ان لوگوں کی جو اب تھوڑی سی سمجھیں کہ عمر کے اس حصے میں ڈھل گئے ہیں کہ جہاں کمزوریاں آتی ہیں، اور جو کمزوریوں میں سیکھ رہے ہیں ان کے دل کی خواہش کیا ہے کہ کاش یہ بات پہلے ہوتی، ہم نے وقت ضائع کیا۔ تو جب یہ کام آ جاتا ہے نا کہ جو وقت ہے، جو میری حصے کی نیکی ہے، وہ دور نہ ہو۔ آج ہم کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ یسارعون فی المال، یسارعون فی الاہل۔ اس یسارعون کو لکھیے اپنے نوٹ بکس میں، اور سوال کریں خود سے، میری بھاگ دوڑ کس کی طرف ہے؟ یسارعون فی التعلیم، ایجوکیشن، کورسز، مال، سٹیٹس، شادیاں، منگنیاں، دعوتیں، شاپنگ، ہر چیز کے اندر یسارعون ہے، یسارعون ہے۔ اور جہاں نیکی کی بات آتی کہتے ہیں ابھی نہیں۔ دیکھیے، جس بندے نے اپنی آخرت کو سامنے رکھا نا، وہ تو اپنی نیکی کا ایک موقع ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے دوسری طرف کرنا ہو۔ اصل کرنے کے کام یہ ہے کہ انسان نیکیوں کے موقع کو ضائع نہ کرے۔ ہم کسی کے کہنے پہ کوئی باتوں میں آ کے کوئی چیز خرید لینا اور وہ چیز بڑی بیکار نکلے، تو ہمیں وہ 100-200 روپے نہیں بھولتے، یہ فلاں کے کہنے پہ لیے تھے، دیکھو خراب ہو گیا۔ اور کسی دوسرے کے کہنے پہ اگر ہم نیکی کا کوئی موقع ضائع کر دیں، ہمیں کبھی افسوس ہوتا ہے؟ وہ کہتے نہیں، وہ ہسبینڈ نہیں مانتے، اور بڑے پیار سے کہتے ہیں، بس ان کو نہیں پسند اصل میں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، پھر یہ ہیں صالحین۔ اور صالحیت کا درجہ مقام صدیقیت کے بعد، یعنی سمجھے کہ انسانی لیول میں جو امتیوں میں جو درجات ملتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے اوپر جو درجہ ہوتا ہے وہ صدیقیت کا ہوتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ درجہ ہوتا ہے شہداء کا، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے صالحین کا۔ انشاءاللہ سورۃ نساء کی ایک آیت میں اس کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو تم کرو گے اس کی نہ قدری نہیں ہوگی۔ کتنا سکون ملتا ہے نا اس آیت سے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا اچھا لکھا تھا، آپ نے ہمیں نمبر کم دیے، مان لیا ہم نہ قدرے ہیں، ہم نہ شکرے، ہم بڑی اسٹرکٹ مارکنگ کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں نہ قدریاں نہیں ہوں گی۔ فلاں یکفرو، پھر آپ میں سے کسی کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ میں پڑھتی زیادہ ہوں، نمبر اس کے آ جاتے ہیں زیادہ جو بالکل نہیں پڑھتی۔ کوئی بات نہیں، جس نے خوب پڑھا اور عین وقت پہ اس کو بھول گیا، فلاں یکفرو، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ تیاری کرتے ہیں نا ٹیسٹ کی، تو آپ جتنی دفعہ ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ اس آیت پہ اپنے آپ کو سوچا کریں کہ میں نے 10 دفعہ اگر اس آیت کو پڑھا ہے، تو میں 11ویں دفعہ بھی پڑھوں گی، تو کل قیامت کے دن یہ بھی میرے نام اعمال میں ہوگی، کیونکہ واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ متقیوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کون تقوی والا ہے، کون اچھے کام کر رہا ہے، کون برے کام نہیں کر رہا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ہر وقت تقوی کی حالت میں رکھے۔ اس لفظ میں متقیوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، اور ناقدری نہ ہونے کی وجہ بھی بتا دی کہ ناقدری کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ تم متقی ہو۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول ہی کرتا ہے متقیوں کی۔ اس ایک لفظ نے بہت بڑی حقیقت سجھا دی کہ یہ پچھلے جو 9 کام تھے نا، یہ جو انہوں نے کیے، اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کہ کرنے والے کے اندر تقویٰ ہو، اور تقویٰ کیا ہے وہ پیچھے ہم دیکھ چکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں متقی بنا دے، تقویٰ کے درجوں پہ فائز کر دے۔ اور اس کے بہت سارے درجے ہیں، 3 درجے ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھے تھے، اور اس کو ایک اور اینگل سے انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کتنی بڑی بشارت دی ہے۔ یہاں تک تلاوت سنیں گے، اور
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.